الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس مجلس میں پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ آج جس کی نوی نشست ہے, جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے تحفظ عورت, خاندان اور مارکیٹ, حقیقت اور افسانے میں فرق. تو یہ مضمون اسی طرح کے مضامین کا ایک سلسلہ ہے ہمارے ہاں, کہ جو کہ ہم مختلف مصنفوں کے یا مؤلفوں کے پڑھتے ہیں اور اس کو پھر ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ جو مصنف ہوتے ہیں یا جو کمپائلرز ہوتے ہیں, تو ان میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم اگر ہم ان کا مضمون پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کو اپنا کوئی بڑا سمجھتے ہیں, ہم ان کو کوئی اپنا شیخ سمجھتے ہیں یا اپنا استاد سمجھتے ہیں, کیونکہ اس طرح کے مضامین میں جو ہم نے پڑھے ہیں ان کے اندر ایسے بھی شامل تھے کہ جو کہ کسی غیر مسلم نے لکھے, ایک بالکل یعنی جس کا کوئی دور دور تک دین اسلام کے ساتھ واسطہ نہیں, تو اس ایک امریکن مفکر ہے, تو اس نے جو ہے وہ ایک مضمون لکھا, تو اس کے اوپر ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ بات کری. اور اس نے جو باتیں لکھی تھیں خالی یہ نہیں کہ ہم اس کو بطور دشمن کے پڑھ رہے تھے, بلکہ اس نے جو ہے وہ دین اسلام کی ایک ایسی سمجھ پیش کری تھی اپنے مضمون کے اندر جو کہ آج کل کے بہت سارے مسلمانوں کو بھی نہیں حاصل ہے, حتیٰ کہ بہت سارے دیندار مسلمانوں کو بھی ایسی سمجھ جو ہے وہ دین اسلام کی حاصل نہیں جو کہ اس کافر مفکر نے انٹلیکچوئل نے جس کا نام برائن بیڈم تھا, اس نے جس طریقے سے دین اسلام کو سمجھا اور اس کا پیش کیا تصور اپنے آرٹیکل کے اندر, تو صرف مطلب کہنے کا یہ نہیں, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم کسی غیر مسلم کا اگر آرٹیکل پڑھ رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کی مخالفت کر رہا ہے یا اسلام کی مخالفت کر رہا ہے اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں, نہیں بلکہ اس کی بہت اچھی اچھی باتوں کو ہم اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ اپریشیشن جو ہے چاہے وہ اس نان مسلم آتھر کی ہو, چاہے وہ کسی اور خاتون کی لکھی ہوئی ہو, دیندار مسلمان بھی ہو, ٹھیک ہے, ان کی لکھی ہوئی کوئی مضمون ہو, تو اس کے اندر ہم اچھی باتوں کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی شروع میں ہی بتا دیا تھا اور بار بار بیچ میں بھی اس کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ ہم یہ کس مقصد سے پڑھ رہے ہیں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن, کہ جو حکمت کا کلمہ ہوتا ہے, حکیم کلمہ, حکمت والا کلمہ جو ہوتا ہے وہ ایک مومن کی گمشدہ میراث ہوتی ہے, بس اس کو جہاں بھی مل جائے اس کو لے لینا چاہیے, وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس حکمت کے کلمے سے جو ہے فائدہ اٹھائے. ہم اس وجہ سے ان مضامین کو پڑھ رہے ہیں, تو اس بات کو بھی ہم یہاں پر یاد دلا دیتے ہیں, پہلے بھی یاد دلایا اور آج پھر یاد دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ یہ نہیں فرمایا کہ جو حکمت کا کلمہ لکھنے والا ہے یعنی کوئی متکلم الحکیم, کوئی حکیم حکمت والا وائز جو کلام کرنے والا ہے, اگر تمہیں کوئی بھی وائز کلام کرنے والا, حکمت والی بات کرنے والا کوئی بھی انسان مل جائے تو اس کو تم پکڑ لو اور تم اس کا پیچھا کرنا شروع, یعنی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو, تم اس کی اتباع کرنا شروع کر دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی حکمت کی بات کرنے والا یعنی کوئی اچھی بات تمہیں کہیں پہ بھی مل جائے, کہیں دیوار پہ لکھی ہوئی مل جائے یا جو ہے وہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی مل جائے یا جو ہے وہ کسی یوٹیوب کے چینل کے اندر سننے کو مل جائے یا کسی انٹرنیٹ ویب سائٹ کے اوپر پڑھنے کو مل جائے, تو اب جس نے لکھی ہو نا اس کو تم جو ہے وہ اپنا بڑا بنا لو, تم اس کو اپنا شیخ بنا لو, اس کو اپنا امام بنا لو اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ. ہرگز نہیں, یہ بات نہیں فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور نہ ہی جو یہ بات عقلی طور پر مانی جا سکتی ہے، کیونکہ حکمت کا کلمہ جو ہے وہ تو کسی کے بھی منہ سے صادر ہو سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، دیندار، نیک، پرہیزگار مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی بہت ہی بد کردار قسم کا انسان ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مسلمانوں کا اور اسلام کا دشمن ہو، اس سے بھی کوئی حکمت کی بات صادر ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم حکمت کی بات سنیں گے اور ہم اس بندے کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ ہم کس کس کے پیچھے چلیں گے، اور ہم ہر کسی کی قسم کی چیز کے قسم کے لوگوں کے پیچھے اگر چلنا شروع کر دیں گے تو بھائی وہ جس طرف جا رہے ہیں، کافر مشرک کی ڈیسٹینیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ تو جہنم ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے تو ہم بھی وہیں پہنچیں گے جہاں پر وہ جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ ڈسکلیمر، ان مضامین کے پڑھنے کے دوران یہ ڈسکلیمر جو ہے وہ بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں کہ یہ صرف کلمۃ الحکمہ ہے۔ ہم اس بندے کے باقی افکار سے ضروری نہیں ہے کہ متفق ہوں، باقی اس کی شخصیت سے ہم ضروری نہیں ہے کہ متفق ہوں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہوگی جو کہ ہمارے دین کے خلاف ہوگی یا ہمارے اکابرین کے منہج کے خلاف ہوگی، ہم اس کو بالکل رد کر دیں گے۔ ہم اس وجہ سے نہیں کہ ایک چیز ان کی اچھی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ساری بھی چیزیں ان کی اچھی ہوں گی، یہ کوئی ازمپشن بالکل بھی ہم نہیں لیتے ہیں۔ تو اس وجہ اس ڈسکلیمر کے ساتھ پھر ہم آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں جو مضمون ہم نے آخری بار پڑھا تھا، کہ اس پیراگراف میں جو انہوں نے لکھا تھا نا کہ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے عورت کے تحفظ کا مسئلہ، تو مسئلے کی وجہ کیا بنی تھی کہ یہ جو معاشرہ، یہ جو نظام بنایا گیا ہے، یہ بالکل بس فرد کی بنیاد پر، فرد کی جو ذاتی اغراض ہیں، جو پرسنل لائکس، ڈس لائکس اور ڈیزائرز ہیں، ان کے اوپر بیس کر کے یہ معاشرہ بنایا گیا ہے۔ تو اب جب کسی فرد کی صرف اپنی ذاتی اغراض ہی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہوں، تو عورت تو کیا، ایک بیوہ متعلقہ عورت تو کیا، ایون اس معاشرے کے اندر تو بوڑھے ماں باپ بھی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وہ تو بوڑھے ماں باپ بھی اگر اس کے ذاتی اغراض کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ ان کو بھی رونتا ہوا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم ویسٹرن معاشرے کے اندر عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ الگ کر دیا جاتا ہے، یا وہ خود ہی الگ ہو جاتے ہیں اور اولاد جو ہے وہ اپنے الگ راستے کے اوپر چل پڑتی ہے۔ پہلے تو وہ بوڑھے ماں باپ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہومز کے اندر رہتے ہیں، ساری زندگی جاب کری ہوتی ہے یا جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے، انہوں نے پیسے کمائے ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے وہ ریٹائرمنٹ فنڈز بناتے ہیں اپنے لیے، تاکہ جس دن وہ ریٹائر ہوں تو ان کو کسی کا محتاج نہ بننا پڑے۔ وہ اپنے 409 وہ کیا ہوتا ہے 401K یا جو ہے وہ پینشن پروگرام جو ہمارے یہاں سے کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کو پینشن پروگرام، تو وہاں سے ان کو پینشن ملا کرے یا ان کو جو ہے وہ پیسے ملا کریں، اور پھر وہ اپنے ایک اچھا سا گھر خرید کر کے جتنا انہوں نے کمایا اس کے حساب سے وہ اچھے سے گھر کے اندر اپنا بڑھاپا گزار سکیں۔ لیکن یہ بڑھاپا بھی ان کا ایک خاص وقت تک گزرتا ہے اس گھر کے اندر کہ جہاں پر کہ وہ انہوں نے جس کو کہ انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے انسان کی زندگی کے اندر کہ جب وہ اکیلے رہنا اب اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا، اب وہ اپنی ضروریات جو ہے وہ خود سے فلفل کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد ان کی اگلی ڈیسٹینیشن کیا ہوتی ہے؟ ریٹائرمنٹ ہوم کے بعد اگلی ڈیسٹینیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ اولڈ پیپلز ہومز ہوتے ہیں کہ جہاں پر یا تو وہ پیسے دے کر کے، جو اس کے آرگنائزرز ہوتے ہیں، جو اس کے ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ پیسے لے کر کے پھر ان کی ضروریات کا انتظام کریں، اور ان کے جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی ساتھ جو ہے وہ اسسٹنٹ لگا دیں۔ تو یہ اولڈ پیپلز ہومز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ان کی زندگی مزید ہوتی ہے، اولڈ پیپل ہوم میں ہی اکثر جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، لیکن اگر یہاں سے بھی آگے مزید زندگی ہوتی ہے تو آخری جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ ہسپتال کا ٹھکانہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ فل میڈیکل سٹاف جو ہوتا ہے وہ ان کے ساری کی ساری ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے۔ اب یا تو وہ پے کر کے اپنی ٹیک کیئر کروا رہے ہوتے ہیں، اپنی سیونگز کے ذریعے سے پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، انشورنس کے ذریعے سے پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، یا یورپ کا کوئی اچھا سا اگر کوئی فلاحی ریاست ہو تو وہاں پر جو ہے گورنمنٹ اس کو پے کر رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی پیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہسپتال کے خرچے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اولڈ پیپلز ہوم کے خرچے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کا جو مزاج یہ دنیا بناتی ہے، جس کے اندر تعلیمی نظام سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ مارکیٹ اکانومی کا جو سسٹم ہے، کیپٹلزم جس کو سسٹم کہتے ہیں، تو یہ تو فرد کو جو ہے وہ اپنی ذاتی اغراض، اس کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ جو ماں باپ کے ساتھ میں ابھی کر رہا ہوں، کل کو میں نے بھی بوڑھا ہونا ہے، کل کو میں نے بھی اس عمر میں پہنچنا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کا بھی اس کو احساس نہیں ہوتا, وہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے, بالکل بلائنڈ فولڈڈ ہو جاتا ہے وہ. تو ایسے معاشرے کے اندر تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, عورتیں تو کیا مرد بھی محفوظ نہیں ہے, بچے تو کیا بوڑھے بھی محفوظ نہیں ہے ایسے معاشرے کے اندر. پھر ہم نے اس سے جو ہے وہ ایک اشارہ دیا تھا اس کانسیپٹ سے جو ہے نا, کہ یہ جو مارکیٹ یا سول سوسائٹی ہے یہ مجرد فرد کی تکمیل اغراض کی خاطر وجود میں آنے والے تعلقات کا نظام ہے. تو اس سے ہم نے ایک بالکل مختلف قسم کا اشارہ لیا تھا. وہ کیا کہا تھا آپ کو کہ دین کا بھی اصل میں یہی معاملہ ہے, اصل میں دین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ جو دین ہے یہ بھی مجرد فرد کی تکمیل اغراض کی خاطر وجود میں آنے والے تعلقات کا نام ہے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات, جنہوں نے پچھلے ہفتے کا بیان نہیں سنا وہ پریشان ہو رہے ہوں گے ایک اس قسم کی بات کر رہے ہیں. امید ہے کہ جنہوں نے پچھلے ہفتے کا بیان سنا تھا ان کو اندازہ ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے, تو ہم نے سمجھایا تھا کہ یہ ذاتی مجرد فرد کی تکمیل اغراض جب دین کے کانٹیکسٹ میں اس کی بات ہوتی ہے تو وہ تکمیل اغراض جو ہے وہ دنیاوی مادی وسائل نہیں ہوتے, بلکہ اس کی قبر کی زندگی اور اس کی آخرت کی زندگی, اور دنیا کے اندر اس کی زندگی جو ہے وہ ایثار پر مبنی ہوتی ہے. وہ بوڑھے ماں باپ کے لیے تو کیا, وہ اپنے خاندان کی کسی عورت کے لیے تو کیا, وہ تو سڑک چلتے ہوئے کسی انسان کے لیے بھی ایثار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ اس کو اپنے اوپر کسی دوسرے کی ترجیحات کو فوقیت دینی ہو تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. تو دنیا کے اندر تو مومن کی کوئی ایریا آف نان انکروچبل ہوتا ہی نہیں ہے, سوائے جو دینی تقاضے ہیں, جو دینی یعنی پردے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا چادر اور چار دیواری کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے علاوہ اس کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی. اس کا ہر لمحہ, ہر چیز اس کے لیے دوسروں کے لیے وقف ہوتی ہے. اور اس کے اوپر ہمارے مشائخ جو ہے وہ عمل کر کے ہمیں دکھاتے بھی ہیں. ہمارے حضرت اپنے نام کے ساتھ جو فقیر لگاتے ہیں تو اس کی ایک تشریح یہ فرمائی کہ میں جہاں پہ جاتا ہوں میں تو فقیر ہوتا ہوں, ہر بندہ جو ہے نا بس اس کے رحم و کرم پہ ہوں, اب وہ جہاں پہ ٹھہرانا چاہے میں ٹھہر جاتا ہوں. ہر بندہ جو ہے وہ اب تو چلو اللہ تعالیٰ نے فتوحات کھولی ہیں, بڑے جو ہے وہ اچھے ہوٹلوں کے اندر رہ لیتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے تو ایسا معاملہ نہیں تھا, یا 15 سال پہلے تو ایسا معاملہ نہیں تھا, کچے پرانے ہوٹلوں کے اندر رہتے تھے, اور جس گھر میں جاتے تھے وہاں پہ ان کو کوئی تمیز بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضرت کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کیا ان کا خیال رکھا ہے. ہر وقت سفر میں ہے, اور جیسا بندہ ہے جس کے گھر میں جا کے رہ رہے ہیں, بس جیسا بھی وہ بندوبست کرے, جیسا بھی انتظام کرے, جیسا بھی کھانا پیش کرے کھانا پڑے گا. کوئی لائکس اینڈ ڈس لائکس نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ اپنی نخرے نہیں ہے کہ جی میں تو یہ فلانا کھانا نہیں کھا سکتا, میری امی تو ایسا کھانا نہیں بنایا کرتی تھیں, میرے گھر میں تو ایسا کھانا نہیں بنتا, میرے کلچر کے اندر تو ایسا کھانا پینا نہیں ہوتا, آپ مجھے تو میرے کلچر والا میرے حساب سے روٹی بنا کر کے دیجئے, میرے حساب سے جو ہے وہ چاول بنا کر کے دیجئے, جب تب میں کھاؤں گا, ورنہ آئندہ میں آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آؤں گا. کوئی اس قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہوتی, بس فقیر ہیں, جہاں جا رہے ہیں اللہ کے نام کے اوپر جا رہے ہیں, اللہ کے کام دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں. تو ایمان والے کا اس دنیا کے اندر ایریا آف نان انکروچبل نہیں ہوتا, لیکن جو دنیاوی فرد ہوتا ہے جس کی زندگی جو ہے بس اسی دنیا کی زندگی ہوتی ہے, آگے تو اس نے ویسے بھی کچھ نہیں کمانا, تو اس کے لیے پھر اسی دنیا کے اندر اس کی پرائیورٹی کیا ہوتی ہے کہ اپنے اس ایریا آف نان انکروچبل کو, یعنی ذاتی زندگی کے حقوق کا وہ دائرہ کہ جس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا, وہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. بڑھاؤ اپنا ایریا آف نان انکروچبل, اپنے زمین کو بڑھاؤ, اپنے پلاٹ کو بڑھاؤ, اپنے گھر کو بڑھاؤ, جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ, یہ اس کی زندگی کی ترجیح ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں, اور یہ اب نیا بات ہم پڑھنی شروع کر رہے ہیں, کہ فرماتے ہیں کہ جی تو خوب دھیان رہے کہ خاندانی نظام بس یوں ہی شکست و ریخت کا شکار نہیں ہو رہا. یعنی جس خاندانی نظام نے عورت کو تحفظ پرووائڈ کرنا تھا, بوڑھے ماں باپ کو جس نے تحفظ پرووائڈ کرنا تھا, خاندان کی دیگر افراد کو جس نے تحفظ پرووائڈ کرنا تھا, وہ ایسے ہی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ شکست و ریخت کا شکار نہیں ہو رہا, بلکہ یہ بذات خود مارکیٹ نظم کا نتیجہ ہے. یعنی یہ جو مارکیٹ اکانومی کیپٹلزم کا جو سسٹم دنیا کے اندر رائج کیا ہے, یہ خود جو ہے وہ اس خاندانی نظام کو تحلیل کرنے کا سبب بن رہا ہے. جوں جوں مارکیٹ کا دائرہ پھیلتا ہے, جوں جوں پھیلتا ہے تدریجن, ایک دم سے دائرہ نہیں پھیل جاتا، ایک دم سے کوئی دائرہ بڑا سا نہیں ہو جاتا، بلکہ پہلے وہ دائرہ چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تدریجی نظام رکھا ہے. اس دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ نے کن فیکن ایسے نہیں کیے. سارا کا سارا عالم امر جو کہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، ہو گیا، ایک دم سے ہو گیا، تدریجن نہیں ہوا. عرش بن گیا، جنت بن گئی، جہنم بن گیا، عالم امر پورا کا پورا تخلیق. اور یہ جو نکی سی دنیا ہے، نکی چھوٹی سی، رائٹ، یہ چھ دن میں بنی. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری تھی چھ دن میں بنانا؟ نہیں، کوئی مجبوری نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر تدریجی نظام چلاتے ہیں. نہ کوئی چیز بنتی ہے ایک دم سے بلکہ اس کو وقت لگتا ہے بننے میں، نہ کوئی چیز بگڑتی ہے ایک دم سے، اس کو بگڑنے میں بھی وقت لگتا ہے. اور ہماری یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ابھی تو ہم امریکہ جیسے نہیں ہوئے، ابھی تو ہمارا معاشرے کا بگاڑ جو ہے نا، ہمارے معاشرے کا بگاڑ تو یورپ جیسا کوئی تھوڑی ہے، ہمارے معاشرے کا بگاڑ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ اور امریکہ جیسا کوئی تھوڑی ہے، ہم تو ابھی پھر بھی بہت اچھے ہیں. بھائی ابھی اچھے ہیں نا، اگر آپ اسی راستے کے اوپر چلتے رہیں گے جس راستے کے اوپر آپ چل رہے ہیں ان کی دم کے پیچھے، تو کل کو آپ بھی انہیں کے جیسے بن جائیں گے. ہاں بے شک وہ اور آگے چلے جائیں گے، ان کا بگاڑ جو ہے وہ آج سے 10-20 سال اور آگے چلا جائے گا، اور 10 سال کے اندر آپ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں پہ وہ آج کھڑے ہوئے. اور بہت حد تک ہم چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، مسلمان دیگر ممالک کے اندر، ہم واقعی وہاں پہ پہنچ بھی چکے جہاں پہ کہ وہ آج سے 10 سال پہلے کھڑے ہوئے تھے یا 5 سال پہلے کھڑے ہوئے تھے. تو تدریجن ہوتا ہے سارا معاملہ. تو اسی طریقے سے یہ جو مارکیٹ کا دائرہ بھی پھیلتا ہے نا، یہ تدریجن پھیلتا ہے. تو جو جو مارکیٹ کا دائرہ پھیلتا ہے، روایتی معاشرت کی شکست و ریخت کا عمل تیز تر ہوتا جاتا ہے. یعنی خاندان اور معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے. نتیجن ہر روایتی تعلق، ہر روایتی تعلق یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تعلقات بنائے ہیں ان کو روایتی تعلق کا نام دیا، ٹریڈیشنل ریلیشن شپس بشمول روایتی عورت کے، ٹریڈیشنل ریلیشن شپس جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں مردوں کے لیے، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، اسی طریقے سے شادی کے بعد جو ہے وہ فادر ان لا، سسر، ساس، ڈاٹر ان لا، سسٹر ان لا، اور مرد کے لیے روایتی اللہ تعالیٰ نے روز اور بھی بنائے، داعی، داعی کا رول بنایا ہے. اور یہ داعی کا رول آگے بڑھتا ہے، ایک موقع آتا ہے کہ جبکہ یہ داعی سے جہادی کا رول بن جاتا ہے. جب کافر سیدھے منہ نہیں مان رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، وحی کے ذریعے سے آتا ہو یا علماء کے فتوے کے ذریعے سے آتا ہو، تو اس کے بعد یہی داعی جو ہے پھر جہادی کا رول اختیار کر لیتا ہے. یہ رولز کس کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ مردوں کے لیے، یہ ٹریڈیشنل رولز ہیں، مردوں کے ٹریڈیشنل رولز. اسی طریقے سے عورتوں کے ٹریڈیشنل رولز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ماں، بیٹی، بہن، اور شادی کے بعد بیوی، اور اسی طریقے سے جو بھی نند اور دیورانی اور جٹھانی اور بہت سارے اس طرح کے مشکل ٹرمز ہوتی ہیں. تو یہ سارے ٹریڈیشنل رولز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو یہ ٹریڈیشنل رولز جو ہوتے ہیں، ہر روایتی تعلق روایتی تحفظات سے محروم ہو کر غیر محفوظ ہونے لگتا ہے. اب ان رشتے ناتوں کی قدر و قیمت جو ہوتی ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا سبب نہیں بن رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ غیر محفوظ ہونے لگتے ہیں روایتی تعلقات، تو پھر اسے اپنی آخری پناہ گاہ بادل ناخواستہ مارکیٹ میں تلاش کرنی پڑتی ہے. یعنی غیر محفوظ ہو گئے، اب کوئی ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کی ضروریات مہیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب کیا کرے گی یہ عورت، یا کیا کرے گا یہ مرد، یا کیا کرے گا یہ بوڑھا باپ؟ ظاہر جا کر کے مارکیٹ سے جو ہے وہ اس کو خرید کر کے لے کر کے آئے گا. اور خریدے گا کیسے؟ خریدنے کے لیے اس کو کیش کی ضرورت پڑے گی، اس کو زر مبادلہ کی، اس کو کیپٹل کی ضرورت پڑے گی. تو وہ کیپٹل کمائے گا تب جا کر کے خریدے گا نا مارکیٹ سے. تو جو بھی خاندانی تعلقات ہیں یہ ختم ہو گئے، تو اب ان کو جو ہے وہ مارکیٹ کا راستہ ناپنا پڑے گا، جانا پڑے گا وہاں پر. در حقیقت مارکیٹ کسی دوسرے نظام کے ستائے ہوئے لوگوں کو نہیں بلکہ خود اپنے پیدا کردہ ظلم کے مارے چند لوگوں کو اپنے اندر سموتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جی وہ کسی اور سیولائزیشن سے کسی اور کلچر سے جو پٹ پٹا کر کے لوگ آتے ہیں نا تو کیپٹلزم جو ہے نا وہ ان کو پناہ دیتا ہے. جو کیپٹلزم کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں نا وہ ان کو چائنا سے جو پٹ پٹا کے آئے, جیسے کہ ایک تصور ہے چائنا سے جو ہے نا وہ بھاگ کر کے امریکہ آ جاتے ہیں, امریکہ ان کو پناہ دے دیتا ہے. روس سے بھاگ کر کے وہ سوشلزم اور کمیونزم سے بھاگ کر کے جو ہے نا وہ امریکہ میں آ رہے ہیں, تو امریکہ اور یورپ میں جو ہے نا جو ویسٹرن سوسائٹی تھی انہوں نے ان کو پناہ دے دی. جی نہیں, یہ ان کو پناہ ونا کوئی نہیں دیتے بلکہ اپنے پیدا کیے ہوئے جو بری حالت کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے مارے, یعنی اپنے ظلم کے مارے چند لوگوں کو اپنے اندر سموتی ہے, اور بڑی اکثریت کو این جی اوز, پروفیشنل خیراتی اداروں اور سرمایہ دارانہ ریاست کے تھپیڑوں کے حوالے کر دیتی ہے. این جی اوز, پروفیشنل خیراتی ادارے, یہ جو بے شمار ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اور خصوصاً اسلامی کنٹریز کے اندر بے شمار. یہ این جی اوز کیا کرتی ہیں, جو لوگ بھی اپنی آنکھیں کھول کر کے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ این جی اوز کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز. جس طرح سے پرانے زمانے میں کرسچنز جو ہوتے تھے نا وہ غریب ملکوں کے اندر جاتے تھے, عیسائی تنظیمیں, کیا نام ہے اس کا بڑا مشہور ایک, ریڈ کرسچن نہیں ایک اور بھی, تو افریقہ کے ملکوں میں جا رہے ہوتے تھے تو وہاں پر وہ ایک ہاتھ میں جو ہے وہ کمبل دیتے تھے, یعنی سردی سے بچنے کے لیے کمبل ہو, دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ بائبل, بائبل لوگے پھر کمبل ملے گا, بائبل نہیں لوگے تو کمبل نہیں ملے گا, تاکہ تم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے دین کو چھوڑ کر کے ہماری دین کے اندر آ جاؤ. سیلویشن آرمی, بڑے نوجوان ہمیں ملے امریکہ کے اندر, گورے چٹے, کہا بھی آپ کیا کرتے ہیں, سیلویشن آرمی میں میں افریقہ میں وقت لگا کے آتا ہوں, جو ہماری تبلیغی جماعت والے ہیں نا وقت لگا کے آتے ہیں, چلے لگا کے آتے ہیں, اسی طرح سیلویشن آرمی والے جو ہیں وہ چلے لگا کے آ رہے ہوتے ہیں مسلمان ملکوں کے اندر. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, کھانا بھی دے رہے ہوتے ہیں, کمبل بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور کمبل ہو بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ 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 اپنا دین کی بھی پرچار کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کے زمانے کے اندر مسلمان تھوڑے زیادہ دین ہوتے ہیں, مسلمان تھوڑا سا دیندار ہوتا ہے نا ادھر سے اس کو ایڈریس بھی تھوڑا سا, اس کی شکلیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں. اب جو ہے نا وہ سیلویشن آرمی کے ذریعے سے پاکستان کے اندر آ کے اس طرح سے کام نہیں کر سکتے, اب وہ کیا کرتے ہیں, اب وہ آتے ہیں سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی امداد آ گئی, امداد آ گئی, امداد آ گئی, وہ امداد لے کر کے آ رہے ہیں. تو امداد لے کر کے آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا, کلاس ہوتی تو ہم آپ سے پوچھتے کیا آپ بتائیں, سب سے پہلا کام کیا کیا, اپنا اسکول بنایا. کمبل نہیں دیتے اب, کمبل تو ایسے ہی دے دیتے ہیں, اب دیتے ہیں اپنا اسکول, ہم آپ کو تعلیم دیں گے, ہم آپ کو روشن کریں گے, آپ پڑھیں ہمارے ساتھ, ہم آپ کو تعلیم سے آراستہ کریں گے, زیور سے آراستہ کریں گے تعلیم کے, اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی, ان کو پتا ہے کہ ہمارے تعلیم ادارے میں یہ آئیں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے. ان کا جسم تو کیا, ان کا دل, ان کا دماغ, ان کی آنے والی نسلیں ہمارے ہاتھ میں. وہ آپ کو بہت بہترین تحفہ جو ہے وہ اسکول کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں. تو این جی اوز ایک تو یہ کام کر رہی ہوتی ہیں گراس روٹ لیول کے اوپر, اور ساتھ ساتھ تو ہمارے ملک میں وہ بالکل ٹاپ لیول پہ بھی کام کر رہی ہیں جہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے. جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر, ادھر سے بل آتا ہے ادھر سے پاس ہو جاتا ہے. بل بنایا کس نے ہوتا ہے, اس کی لینگویج کس نے لکھی ہوتی ہے, این جی اوز نے لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کی لینگویج, اور پارلیمنٹیرینس کو اتنی مشکل انگریزی پڑھنی بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے, اتنی مشکل جو قانونی انگریزی ہوتی ہے وہ کہاں ان کو سمجھ میں آئے گی, وہ بل ہو جاتا ہے پاس. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کے نیچے سے لے کر کے اوپر تک انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اب یہ جو مارکیٹ ہے یہ اس طرح سے کرتی ہے کہ جو پٹ پٹائے کے لوگ ہوتے ہیں, اب کہتے ہیں نا جی پتہ نہیں اس کے اندر کتنی حقیقت ہے کتنی بنائی ہوئی ہے, کہ جی پاکستان بیچارہ وہ تو جو کاربن ایمیشنز ہے نا اس کا تو 1% پروڈیوس کرتا ہے, ہمارا تو کوئی قصور نہیں, ہم نے کو تھوڑی جو ہے وہ انوائرمنٹل پولوشن کے اندر اپنا رول ادا کیا, ہم نے تو خالی 1% انوائرمنٹل پولوشن کاز کیا ہے, اور اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ اتنی بارش ہوئی ہیں کہ ہمارا پورا کا پورا ملک جو ہے وہ بہ گیا, تو ہم تو مظلوم ہیں. تو اب ہمارے جو آپ جو بھی یعنی کاربن ایمیشنز کس نے کی, انڈسٹریلائزیشن نے کی. لیٹس ایزیوم کہ یہ تھیوری صحیح ہے, کہ جو سیلاب آیا ہے پاکستان کے اندر، یہ جو طوفان آیا، یہ جو بارشیں آئیں، یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ انوائرمنٹل چینج کی وجہ سے آئیں. تو انوائرمنٹل چینج کا سبب کون تھا؟ ویسٹرن نیشنز، انڈسٹریلائز نیشنز، چائنا جیسی کنٹریز. اور وبال کس کے اوپر آیا؟ پاکستان کے اوپر آیا. اب اس وبال کا جو ہے وہ حل کس کے پاس؟ وہی مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو $10 بلین دے دے گی. بلین تو خیر کیا، وہ $10 ملین دے دے گی. بلین چلے نہیں دیتے، ملین دے دے گی، ٹھیک ہے نا. اور تھوڑے لوگوں کو جو ہے وہ خیمے پرووائڈ کر دے گی، تھوڑے لوگوں کو کھانا پرووائڈ کر دے گی. اور باقی لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ پاکستان کے جو لاکھوں کی تعداد میں سیلاب زدگان ہیں وہ کہاں سے کھائیں گے؟ این جی اوز کھلائیں گی ان کو. ان کو جو ہے وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کھلائیں گی. ان کو جو ہے وہ پروفیشنل خیراتی ادارے کھلائیں گے. اور کھلائیں گے کیا؟ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی بھی کھلا رہے ہوں گے. اور سرمایہ دارانہ ریاست کے تھپیڑوں کے حوالے کر دیتی ہے. جو کیپٹلسٹ آپ کی گورنمنٹس ہیں یورپ کی اور امریکہ کی اور دوسرے ملکوں کی، ساری کی ساری، اب تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کوئی ملک جو ہے وہ اس وقت کیپٹلزم سے آزاد نہیں ہے. چائنا کوئی سوشلسٹ ملک نہیں ہے، رشیا کوئی سوشلسٹ ملک نہیں ہے، سارے کے سارے کیپٹلسٹ ہیں، سارے کے سارے کیپٹلسٹ ہیں. تو فرماتے ہیں کہ پھر ذرا تصور کیجئے ان عورتوں کے بارے میں بھی جو یا تو کمانے کے لائق نہیں یا پھر بہت کم کماتی ہیں. ہر عورت تو نہیں کما سکتی، ہر مرد بھی نہیں کما سکتا، جو اپاہج ہے، جو بیمار ہے وہ تو نہیں کما سکتا. لیکن عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں تو صنف نازک پیدا کیا ہے، تو اس کی تو ایسی اور بھی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جو کہ اس کو کمانے کے راستے سے جو ہے وہ روک دیتی ہیں. بیماریاں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یا اگر کماتی بھی ہیں تو بہت کم کماتی ہیں. امریکہ یورپ کے اندر تو ابھی بھی یہی سننے میں آتا ہے کہ عورتوں کی سیلریز جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں. جہاں کہیں کبھی سننے کو مل جائے نا کہ عورت کی سیلری یہاں پہ زیادہ ہے تو وہ تعجب خیز بات ہوتی ہے کہ مردوں سے زیادہ پے کر رہے ہیں عورت کو یہاں پر. تو عورتوں کی سیلری جو ہے وہ ویسے بھی مردوں سے کم ہوتی ہے، تو جو اپنی ضرورت کے تحت اتنا کما بھی نہیں سکتی، تو آخر یہ مارکیٹ نظام ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ اب تو خاندان تو ان کو سپورٹ کر نہیں رہا، ان کے رشتے دار تو سپورٹ کر نہیں رہے، اب تو وہ مارکیٹ سے جا کر کے کمائیں گی اور پھر کھائیں گی، اپنا انتظام کریں گی. تو مارکیٹ تو ان کو بہت کم پیسے دے رہی ہے، تو وہ کیا کرے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ انشورنس کروائیں، انشورنس کمپنی کے پاس جائیں، انشورنس کروائیں اپنی. مگر انشورنس کے لیے تو رقم چاہیے، جو کمائے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انشورنس کو بھی تو پریمیمز پے کرنے پڑتے ہیں نا. یا یہ کہ آپ کسی کمپنی میں جاب کریں، وہ کمپنی آپ کی طرف سے پریمیمز پے کرے انشورنس کے، تب جو ہے وہ آپ کے ہسپتال کے خرچے نکلیں گے نا، تب جو ہے وہ آپ کے دیگر جو مسائل ہیں، اسکول کے خرچے نکلیں گے، دوسرے چیزوں کے خرچے نکلیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال مچل رہا ہو کہ ان کی کفالت ریاست کرے گی، گورنمنٹ کرے گی ان کی کفالت، جیسے کینیڈا کے اندر ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے، گورنمنٹ کرتی ہے ہماری کفالت. مگر اس دنیا کی کتنی ریاستیں ہیں کہ جن کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اپنی ساری محروم آبادی کے لیے آمدن کا بندوبست کرے؟ کتنے ہیں؟ اچھا، مزے کی بات یہ کہ جو ویسٹرن یورپین ریاستیں ہیں، اور کینیڈا جو ویسٹرن یورپ کے علاوہ پرے ہے، تو وہاں پر ان عورتوں کی جب کفالت کرنے کے لیے گورنمنٹ ہے، سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ، سویڈن کی گورنمنٹ، ناروے کی گورنمنٹ، یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، اتنے اچھے ہیں، تو عورتیں جو ہیں وہ وہاں پر وہ والے کام کیوں کر رہی ہوتی ہیں جس کا کہ نام بھی بچوں کے سامنے نہیں لیا جا سکتا؟ اس کے ذریعے سے اپنی کمائی کیوں کر رہی ہے؟ جب ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ان کو عزت مل رہی ہے، ان کو تحفظ مل رہا ہے، تو اب وہاں پر جو ہے وہ اس قسم کی زندگی کیسی گزر رہی ہے کہ شادی کا انسٹیٹیوشن ہی ختم ہو گیا، شادی شدہ نام کی کوئی چیز نہیں. پچھلے ابھی 2-3 ہفتے پہلے ہم بات بھی کر چکے ہیں کہ ناروے کون سا ملک تھا، ناروے تھا جس کا کہ بیسٹ تعلیمی نظام آج کل مشہور ہوا ہے، فن لینڈ تھا جی. تو یہ فن لینڈ کی اولادوں کو شیخ جو ہے وہ ٹیچر کی شکل میں کیوں دیے جا رہے ہیں؟ باپ ہوگا تو وہ شیخ بنے گا نا، باپ ہی نہیں ہے کوئی، وہ تو کو ہیبٹ کر کے جو ہے وہ بچے پیدا کر لیتے ہیں، تو کہاں سے جو ہے وہ ان کا نظام چلے گا؟ تو بھائی عورتوں کی زندگی کون سی اچھی ہے اس ملکوں کے اندر، کون سی اچھی ہے یہاں پر کہ ان کے خرچے اٹھانے کے لیے حکومت تیار ہے، حکومت کے پاس بڑے پیسے ہیں، اور عوام جو ہے وہ بہت تھوڑی سی تعداد کے اندر ہے ان ملکوں کے اندر، پھر وہ ایسی حرکتیں کر کے پیسے کیوں کما رہی ہوتی ہیں؟ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ جی اس دنیا کی کتنی ریاستیں ہیں کہ جن کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اپنی ساری محروم آبادی کے لیے آمدن کا بندوبست کرے. ہوتے بھی ہیں وسائل پھر بھی نہیں کر پاتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنی کثیر تعداد میں خواتین بے یار و مددگار گھوم رہی ہیں ان کے لیے اس نظام میں کیا ہے؟ تو یہاں کوئی جدید ذہن کیوں یہ سوال نہیں کرتا، کیوں نہیں یہ سوال پوچھ رہا کہ اے ظالموں، اگر تمہارے پاس ان خواتین کے بندوبست کا کوئی نظام موجود نہیں تھا تو کیوں کر تم نے مارکیٹ نظام کو، تو کیوں کر تم نے خاندان کو تحلیل کر کے مارکیٹ نظم قائم کیا تھا؟ جب تمہارے پاس نہیں تھا آلٹرنیٹو، تم ان کی ضروریات اور ان کے ضروریات میں سے تحفظ، سیفٹی، سیکیورٹی ایک ضرورت ہوتی ہے. کھانا پینا خالی ضرورت نہیں ہوتی نا، گھر ہے، ایک 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 آپ کے اسپرچل نیڈز ہوتی ہیں، آپ کی ایک فزیکل نیڈز ہوتی ہیں، آپ کی ایک ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں، بہت ساری نیڈز ہوتی ہیں ایک انسان کی. اگر آپ ان نیڈز کو فلفل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے خاندان کو تحلیل کر کے مارکیٹ نظام کیوں قائم کیا تھا؟ کیا یہ جدید ذہن کا کھلا تضاد نہیں کہ دینی طبقے سے تو دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے پہلے ہر مسئلے کا پکایا متبادل فراہم کرنے کی شرط لگاتا ہے، مگر خود اپنے نظام پر یہی سوال نہیں اٹھاتا؟ یعنی یہ جو لبرل مائنڈ ہوتا ہے، یہ مولویوں سے کہتے ہیں نا کہ جی آپ جو ہے وہ بلا سود بینکاری کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی بالکل انٹرسٹ فری اکانومی ہونی چاہیے، تو پہلے تو آپ ہمیں کر کے دکھائیں نا کہاں سے انٹرسٹ فری اکانومی کیسے ہوگی، ایک ایک سٹیپ بتائیں، ایک ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے، یعنی ہر چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے، ہمارے سامنے ہونی چاہیے، تب ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. ورنہ تو آپ کا جو یہ انٹرسٹ فری اکانومی کا جو نعرہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، کیونکہ آپ اس کو جو ہے وہ کر کے دکھائی نہیں سکتے. تو ایسی ایسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر یہ تو انٹرسٹ فری اکانومی کی بات تھی جس کو کہ ہمارے اکابرین الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، تو ان سے اس قسم کی ڈیمانڈز کیجیے، آپ کر کے دکھائیں، آپ جو ہے وہ پورا متبادل نظام پرووائڈ کر کے دکھائیں. اور آج کل جو ہے وہ ایک دوسرا جو الحمدللہ ہم نے بھی چھیڑا ہوا ہے اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی چھیڑا ہوا ہے، وہ کیا؟ متبادل تعلیمی نظام. متبادل تعلیمی نظام، یہ تعلیمی نظام جو ہے نا، یہ تعلیمی نظام اس میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا کچھ بھی. تو اب جب ہم متبادل تعلیمی نظام کی بات کریں، کہاں ہے تعلیمی نظام بتائیں جی، کون سے اسکول ہیں، کیا کریں گے، کیا پڑھائیں گے، کیسے پڑھائیں گے، سب پورا پورا آپ کے سامنے ایک جو ہے نا وہ پورا پلان آف ایکشن ہونا چاہیے. بھائی نہیں ہے ہمارے پاس ابھی پلان آف ایکشن، نہیں ہے ہمارے پاس پورا کا پورا سسٹم، بٹ وی آر ورکنگ ایٹ اٹ. ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، یہ کام تدریجن ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہو جائیں گے. تو دین والوں سے تو ایسی ایسی ڈیمانڈز نا کہ جی جب تک جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی متبادل نظام موجود نہیں ہے تو اس وقت تک جو ہے آپ بات ہی نہ کریں. لیکن ان کے پاس کون سا متبادل نظام ہے عورت کے تحفظ کے لیے، خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے؟ تو یہ ان کا کھلا تضاد ہے. تو مارکیٹ جو بحرانوں کا شکار چند عورتوں کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ بس یوں ہی نہیں کر رہی بلکہ معاشرے سے اس کی پوری پوری قیمت وصول کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے انشورنس کا سسٹم ہوتا ہے، تو انشورنس کا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جی ہر بندہ جس نے انشورنس پالیسی خریدی ہوئی ہے وہ پریمیم دے رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، اب ضرورت کتنوں کو پڑتی ہے؟ ہسپتال میں جو خرچے والی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کی ضرورت کتنے لوگوں کو پڑی ہوتی ہے؟ ہر ممبر کو تو نہیں پڑی ہوتی جو کہ اپنا پریمیم دے رہا ہے، اس کو تو نہیں پڑی ہوتی. ضرورت تو ایک آدھ کو پڑتی ہے، باقی تو بس چھوٹے موٹے جو ہے وہ زیادہ دوا دارو وغیرہ کے ذریعے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ بھی ہر بندہ ہر وقت تو بیمار نہیں ہوتا نا. تو کوئی کہے کہ جی یہ جو انشورنس کا سسٹم ہے نا، کتنے نیک لوگ ہیں بھائی، کتنے جو ہے نا خدا ترس لوگ ہیں، کتنا انسانیت کا بھلا کرنے والے لوگ ہیں. یہ دیکھو بندہ جو ہے بیمار ہوا، ہسپتال گیا، اتنا بڑا بل آیا تھا، انشورنس کمپنی نے جو ہے وہ بل پے کر دیا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے انشورنس کمپنی کی. او بھائی، انشورنس کمپنی جو بل پے کیا ہے، ایسی پے کر دیا ہے کوئی آخرت کے دفعے کے لیے پے کیا ہے، کوئی انسان کی خیر خواہی کے لیے پے کیا ہے؟ اس نے تو پریمیمز وصول کیے تھے آپ سے، اور صرف آپ سے نہیں کیے تھے، جس کی اس نے بل پیمنٹ کری ہے صرف اس نے نہیں کیے تھے، اس نے تو سب سے کیے تھے پریمیمز وصول. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے چند لوگوں کے جو ہے وہ بڑے بل پے کر دیے، اس کی کون سی اس کے اندر نیکی آ گئی، کون سی اس کے اندر بھلائی آ گئی؟ یہی معاملہ جو ہے اس مارکیٹ اکانومی کے ساتھ بھی ہے. وہ چند لوگوں کو جو سپورٹ کر رہی ہے، چند لوگوں کے جو ہے وہ اچھے زندگیاں گزرتی ہوئی بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں، بھائی پوری 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 قیمت وصول کر رہی ہے. انسانیت کا بیڑا غرق کر چکے ہیں یہ، خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر چکے ہیں، نسلیں برباد ہو چکی ہیں، انسان وحشی جانوروں کی جیسی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اوپر سے جو ہے وہ لیپا پوتی چونکہ انہوں نے کری بھی، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے سب کچھ، بڑے ان سے جو ہے نا وہ ہم خوش ہیں، ہمارا دل باغ باغ نہیں ہوتا ان سے، کیونکہ ڈارک ایجز میں جس طریقے سے یہ تلواروں سے خون نکالا کرتے تھے، آج ہمیں وہ تلواروں سے خون نکالتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ سویلائزڈ ہو گئے ہیں، یہ جو ہے نا انسانوں کے خیر خواہ ہو گئے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ خدا خوفی آ گئی ہے ان کے اندر، ان کے اندر انسانوں کی دوستی آ گئی ہے ان کے اندر. تو کیا فرمایا کہ مارکیٹ جو بحرانوں کا شکار چند عورتوں کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ بس یوں ہی نہیں کر رہی بلکہ معاشرے سے اس کی پوری پوری قیمت وصول کر رہی ہے. بس آخری جملہ اس مضمون کا کہ بس کرنے کا کام خاندان کو مارکیٹ میں ضم کر دینا نہیں، ٹھیک ہے، یعنی خاندان کو آپ جو ہے وہ ڈیزالو کریں اور جو ہے وہ ہر ایک کو مارکیٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیں. پہلے جو ہے مرد مارکیٹ میں کھڑے ہوئے تھے، وہ جو ہے وہ اپنے کاروبار کر رہے تھے مارکیٹ میں آ کر کے، یا جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہے تھے، کسی دوسرے کی نوکری کر کے اس کو سروسز پرووائڈ کر رہے تھے یا بزنس کر رہے تھے. تو مرد تو پہلے ہی کھڑے ہوئے تھے الحمدللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رول کے مطابق کھڑے ہوئے تھے، کبھی ان کا رول اللہ تعالیٰ نے فتشقا آدم علیہ السلام کو جب زمین کے اوپر اتارا، ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فتشقا تم نے مارکیٹ میں جانا ہے، تم نے بزنس بھی کرنا ہے، تم نے سروسز بھی پرووائڈ کرنی ہے، تم نے جو ہے وہ باہر کے سارے کام کرنا ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہہ کر کے اتارا تھا اس دنیا کے اندر. لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے پھر عورتوں کو بھی، نہیں جی عورتیں گھر کے اندر کیوں، یہ کیوں ہیں گھر کے اندر، ان کو بھی باہر نکالو، ان کو بھی مارکیٹ میں لے آ کر کھڑا کرو. گھر کا ہر فرد جو ہے وہ کام کرے گا، بچہ بھی کام کرے گا. اچھا پڑھائی کر رہا ہے، نہیں نہیں کوئی بات نہیں پڑھائی کر رہا ہے، پھر بھی اس کو مارکیٹ میں جانا ہے، انٹرنشپ کرنی ہے اس کو جو ہے وہ ہاؤس آف جو بھی جس قسم کی بھی جاب کرنی ہے جی، مارکیٹ میں جا کر کے اس نے کچھ نہ کچھ کام ضرور کرنا ہے. چاہے لڑکی ہو، لڑکا ہو تو چلو جی لڑکا ہو، اس کو آگے جا کر کے کمائی کا کام کرنا ہے، نہیں لڑکی نے بھی جانا ہے، اس نے بھی انٹرنشپ کرنی ہے. تو اس راستے کے اوپر جب پورا کا پورا خاندان چل پڑتا ہے تو پھر خاندان تحلیل ہو جاتا ہے. اب ماں باپ جو ہے وہ انڈیا میں رہ رہے ہیں، کوئی پاکستان میں رہ رہا ہے، تو اولاد جو ہے وہ ایک بیٹا جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے، ایک بیٹا جو ہے وہ افریقہ میں ہے، ایک بیٹا امریکہ میں ہے، ایک بیٹا جو ہے وہ یورپ کے اندر ہے. تو بھائی یہ زوم کالز کے ذریعے سے تو خاندان مستحکم نہیں ہوتے نا. تو کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ خاندانوں کو تحلیل کرو اور ان کو مارکیٹ کا راستہ دکھلاؤ، مارکیٹ کے اندر ان کو مرج کر دو لے جا کر کے، کہ یہ تو اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. بلکہ کرنے کا کام کیا ہے، مرد کی درست تربیت پر توجہ دینا ہے. مرد کی، یہ بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں جب ہم فیمنزم کے بارے میں بات کر رہے تھے، خاص فیمنزم کے خلاف آرٹیکلز پڑھ رہے تھے، کہ سارا کا سارا فیمنزم جو ہے یہ مردوں کا قصور ہے. سارا کا سارا فیمنزم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، اصل وجہ کیا ہے، مردوں کی کمبختی اس کی وجہ ہے. کیوں؟ ایک تو دو قسم کے مرد ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو کہ اس کی وجہ بنتے ہیں. ایک قسم کے مرد وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ عورت سے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، عورت سے نا اپنے نفس کی تسکین پوری کرنا چاہتے ہیں. گھر کے اندر جب تک وہ چھپی بیٹھی رہے گی تو ان کے کہاں سے مزے آئیں گے. تو جب تک عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی، جب تک ایکسپوز نہیں ہوگی، یہ عورت سے اپنی حوث پوری نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے وہ دھوکے دے دے کر کے، نہیں جی تم تو اپنی زندگی ضائع کر رہی ہو، اور تم جو ہے نا وہ یو آر ویسٹنگ یور کیپبلٹیز، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا عقل دی ہے، اتنا جو ہے وہ اتنا کرنے کی صلاحیت دی ہے، تم بھی مرد کے برابر ہو، باہر نکلو نا، آؤ نا باہر، ہم تمہیں اچھی سی جاب دیں گے، ہم تمہیں اچھا سا جو ہے نا وہ کپڑے پہنائیں گے، ہم تمہیں یہ کریں گے، ہم تمہیں وہ کریں گے. وہ بیچاری جو ہے وہ بیچاری تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ بہرحال بےوقوع بن کر کے باہر آ جاتی ہے. تو یہ ایک قسم کے مرد ہوتے ہیں جو کہ فیمنزم کو دنیا میں فروغ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے بھی قسم کے مرد ہوتے ہیں جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، جو کہ ٹوپی کے بغیر جو ہے وہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، اور دینداری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، سو کالڈ دینداری. یہ کیسے فیمنزم کا سبب بنتے ہیں کہ ایسے بنتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ہر قسم کی فضولیات کی آزادی, ہر قسم کی تفریح کی آزادی جو ہے وہ اپنے لیے سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. مردوں کے لیے جو چاہو کرو, دوستوں کے ساتھ گپے لگاتے رہو, باہر جا کر کے گھومتے رہو, ادھر گھومتے رہو, ادھر گھومتے رہو, رات کو جو ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارو. کبھی جو ہے وہ اپنے ایمبیشنز کو پورا کرنے کے لیے پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ, تو کبھی ایمبیشنز اپنے شوقوں کو پورے کرنے کے لیے فلانا ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے چلے جاؤ, تو فلانا ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے جاؤ. کہاں سے یہ حلال ہو گیا ٹورنامنٹ؟ کون سے یہ ٹورنامنٹ آ گئے؟ کہاں سے دین کی اس کے اندر سے اجازت ہو گئی؟ خامخا کی اجازتیں بنائی ہوئی ہیں. تو مر جو ہے نا وہ دیندار مر جو ہے نا جو چاہو کرو. اور لڑکوں کے لیے بھی یہ تو لڑکا ہے بھائی, یہ تو کر سکتا ہے بھائی, یہ تو لڑکا ہے, چاہے کچھ بھی پہنے یہ تو پہن سکتا ہے بھائی, یہ تو لڑکا ہے, جہاں جانا چاہے یہ تو جا سکتا ہے بھائی. اچھا لڑکی نہیں, نہیں نہیں لڑکی نہیں, نہیں بالکل نہیں, پردہ 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 پردہ, ہیا 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 ہیا, پردہ 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 پردہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قرن فی بیوتکن, اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو, اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو. اللہ نے فرمایا, نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا, سب کچھ فرمایا, لیکن لڑکوں کے ایسے ایسے بالکل ہی ہر قسم کی چیزوں سے آزاد چھوڑ دینا, کیا یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا؟ کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مردوں کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہیں, مردوں کے لیے کوئی شریعت نہیں ہوتی, مردوں کے لیے کوئی سنت نہیں ہوتی, کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا مردوں کے لیے, مردوں کو کسی نے مردوں نے کسی کو جواب نہیں دینا, یہ تو نہیں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ تو یہ جو دیندار مرد ہوتا ہے نا لمبی لمبی داڑھیوں والا, یہ اس طریقے سے فیمنزم کا سبب بن رہا ہوتا ہے, یہ اس طریقے سے عورتوں کو جو ہے نا وہ مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بغاوت پر اتریں. مجبور کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اصل میں وہ شیطان کو موقع دے رہا ہوتا ہے کہ ان کی عورتوں کو بغاوت کے اوپر اکساؤ. اس طریقے سے یہ والے مرد بھی جو ہیں وہ فیمنزم کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. تو دین تماشوں کا نام نہیں ہے, دین اپنے شوق پورے کرنے کا تو نام نہیں ہے نا, دین تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کا نام ہے. نفلی باتوں تو کبھی نام نہیں ہے یہ. شوق پوری کرنا کیا ہے؟ نفلی باتیں تو کیا ہوتی ہیں؟ شوق پورے کرنا, شوق پورے کرنا. اصل میں دین اطاعت کا نام ہے. بندگی از ناٹ نفلی عبادتیں. بندگی جو ہے وہ فرائض سے شروع ہوتی ہے, حکم سے شروع ہوتی ہے بندگی, اطاعت سے شروع ہوتی ہے بندگی. اور جب اطاعت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر نفل کی باری آتی ہے. نفل سے دین شروع نہیں ہوتا, شوق سے دین شروع نہیں ہوتا. تو بالکل درست فرمایا, یہاں تک بالکل درست فرمایا انہوں نے کہ کرنے کا کام مرد کی درست تربیت ہے. مرد کی درست تربیت, مرد صحیح ہوگا تب وہ اپنی عورت کو بھی صحیح طریقے سے لے کے چل سکتا ہے, دین کے مطابق لے کے چل سکتا ہے. خود تو دین پہ چلے نا ذرا. تو فرمایا کہ کرنے کا کام مرد کی درست تربیت پر توجہ دینا ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے. پھر آگے انہوں نے ایک جملہ لکھا, جیسے کہ جس کے لیے ہم نے شروع میں ڈسکلیمر آپ کو بتا دیا تھا کہ بھئی ہم کلمۃ الحکمت کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہنے والا جو ہے وہ ہم اس کی ہر چیز کو جو ہے وہ ایز اٹ از لے کر کے چلنا شروع ہو جائیں. تو آخری جملے میں جا کر کے نا پھر ہمارا اختلاف, تھوڑا سا اختلاف ایکچولی, ایک شکل میں اختلاف, وہ کیا کہ کہتے ہیں کہ مگر صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ مرد کی درست تربیت کر لیں, اتنا ہی کافی نہیں, اس مارکیٹ نظم کو تحلیل کرنا اس تربیت سازی سے بھی زیادہ ضروری عمل ہے. اس مارکیٹ نظم کو ڈیزولو کرنا, یعنی کیپٹلسٹ اکانومی جو ہے, مارکیٹ اکانومی جو ہے, اس کو ڈیزولو کرنا یہ تربیت سے بھی زیادہ اہم کام ہے, کیونکہ اس کے بنا یہ تربیت کبھی عام نہیں ہو سکے گی. یعنی ایک اصل میں اگر آپ اس کو سمجھیں نا, یہ ذرا کنوولیوٹڈ قسم کا جملہ ہے, یہ تھوڑا مکس ہے, اس کو کان کو کہاں سے پکڑیں یہ ذرا مشکل کام ہے اس جملے کے اندر. تو کہتے ہیں کہ مگر صرف اتنا ہی کافی نہیں, اس مارکیٹ نظم کو تحلیل کرنا اس تربیت سازی سے بھی زیادہ ضروری عمل ہے کہ اس کے بنا یہ تربیت کبھی عام نہیں ہو سکے گی. بظاہر جملے کو پڑھیں بڑا دل کو لگتا ہے, خصوصاً اتنا لمبا مضمون پڑھنے کے بعد اور اتنی ساری حقیقتوں کے ساتھ ایگری کرنے کے بعد یہ جملہ بھی بڑا زبردست لگتا ہے. لیکن ذرا سا اس کے اوپر غور کریں تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ کہ تربیت سازی سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مارکیٹ نظم کو تحلیل کریں. او بھائی کون کرے گا تحلیل؟ کون کرے گا؟ فرشتے آ کے تحلیل کریں گے جیسے جنگ بدر میں آئے تھے, رائٹ؟ یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود اپنا ڈائریکٹلی نعوذ باللہ کوئی ہاتھ دنیا کے اندر ظاہر کر دیں گے جو کہ اس مارکیٹ نظم کو تحلیل کرے گا, یا کون تحلیل کرے گا؟ جو ویسٹرن نیشن ان سے کہیں گے بھائی پلیز تحلیل کر دیجیے, ذرا وہ تحلیل کر دیں گے. کون تحلیل کرے گا؟ آپ تحلیل کریں گے جنہوں نے یہ مضمون لکھا ہے, آپ تحلیل کریں گے اس کو, رائٹ؟ یا آپ کسی مسلمان سربراہ کے پاس جائیں گے بھائی صاحب ذرا تحلیل تو کیجیے, وہ تحلیل کر دیں گے. نہیں, تحلیل کرنے کے لیے نہ فرشتے آئیں گے, نہ جو ہے وہ اس قسم کی کوئی فورس آئے گی, نہ کوئی اور چیز آئے گی. تحلیل کون کرے گا اس کو؟ تربیت یافتہ مرد اس کو تحلیل کریں گے نا. تو بھائی چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے, ہو ول کم فرسٹ؟ چکن ول کم فرسٹ اور دی ایگ؟ انڈا پہلے آئے گا کہ مرغی پہلے آئے گی؟ اسی کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے, انڈا پہلے آئے گا کہہ رہے نہیں, مرغی پہلے آئے گا کہہ رہے نہیں, انڈا پہلے آئے گا. انہوں نے حضرت سے پوچھا, حضرت جی آپ بتائیے کہ انڈا پہلے آئے گا کہ مرغی پہلے آئے گی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارا نظریہ تو ہے کہ مرغی پہلے آئے گی. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا نا, آگے جو ہے وہ نسلیں چلائیں, ہے نا. اور یہی طریقہ جو ہے ہمیشہ ہے, انسان سے آگے چیز چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانوں کے لیے بنائی ہے, افراد کے لیے. یہ دین جو ہے وہ افراد کے ذریعے سے پھیلا, قرآن کی کتاب کے ذریعے سے نہیں پھیلا, تورات کے ذریعے سے نہیں پھیلا, انجیل کے ذریعے سے نہیں پھیلا, داؤد علیہ السلام کی زبور کے ذریعے سے نہیں پھیلا. داؤد علیہ السلام کی زبور اور انجیل اور تورات اور قرآن مجید یہ فرد کو دیے گئے تھے, فرد نے اس کو پھیلایا, فرد نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. تو ہو کمز فرسٹ؟ فرد. اور وہ فرد اگر تربیت یافتہ نہ ہو, بے تربیت یافتہ ہو, عقل پرست ہو خالی, جیسے کہ ہم ہیں اس وقت عقل پرست, جی ہمارے عقل کو بات لگ رہی ہے, اب ہم نے اس کے اوپر کسی طریقے سے نہ اس کو امپوز کرنا ہے, کسی طریقے سے اس کو ہم نے انفورس کرنا ہے, کسی طریقے سے ہم نے جو ہے نا اس کے اوپر عمل کر کے دکھانا ہے. تربیت شربیت کوئی نہیں ہوئی بھی. تو جب تربیت نہیں ہوئی بھی, جب نہ ہمارے پاس صحیح علم موجود ہے, نہ ہمارے پاس مکمل علم, اتنا کم از کم مکمل ہو کہ جو کہ اس بات کو آگے چلانے کے لیے ضروری علم ہے, نہ ضروری علم موجود ہے, اور نہ جو ہے وہ تربیت. تربیت کا مطلب کہ نہ ہمیں جو ہے وہ اپنے جذبات کے اوپر قابو ہے, نہ ہمیں جو ہے وہ اپنے وسائل کے اوپر قابو ہے, نہ ہمیں اپنے غصے کے اوپر قابو ہے, نہ ہمیں اپنی شہوت کے اوپر قابو ہے, نہ ہمیں اپنی تربیت اپنے تکبر کے اوپر قابو ہے. ایسا بے تربیت یافتہ انسان جب عقل سے کسی دین کی بات کو اچھا سمجھ لے گا اور اس کو پھر رائج کرنے کی کوشش شروع کر دے گا, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر تبلیغ نہیں ہوتی, اس سے پھر فساد بڑھ ہوتا ہے. پہلے سے اتنا فساد دنیا میں موجود ہے, اب مزید فساد کو ہوا دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو تربیت جو ہے یہ پہلے ہوتی ہے, اور جب تربیت یافتہ ایک ایسا ایک گروپ پیدا ہو جاتا ہے, تب اس کے بعد جو ہے وہ بات آگے بڑھتی ہے. تو ان کی اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ اس مارکیٹ نظم کو تحلیل کرنا اس تربیت سازی سے بھی زیادہ ضروری عمل ہے. ہرگز اس تربیت سازی سے زیادہ ضروری عمل نہیں ہے, بلکہ تربیت سازی, تربیت جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ اہم ہی رہے گا. اور اس کے لیے عقلی دلیل کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کے لیے نقلی دلیل ہمارے لیے کافی. کہ نبی علیہ السلام نے نظم کو تحلیل کرنے کا کام تو بہت بعد میں جا کر کے کیا تھا, پہلے تو بندے تیار کیے تھے نا. یہ بدر میں جو لوگ آئے تھے اور جو کہ اتنے مشکل حالات کے اندر نبی علیہ السلام کے کہنے کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, یہ بے تربیت یافتہ لوگ تھے. ان کے دل و دماغ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہو چکے تھے, ان کی روحانی بیماریاں جو ہیں وہ ایک کنٹرول میں آ چکی تھی, اور اگر کوئی معاملہ خراب ہو بھی جاتا نبی علیہ السلام کا ایک جملہ جو ہے وہ سارے مسئلوں کو سالو کر دیتا تھا, اور یہ تیار ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے ہم وہ کریں گے, بے شک ہم ہمارے آپس میں کوئی اختلاف بھی ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے ہم بالکل دوسری بات نہیں کر سکتے. یہ جب تک ایسا گروپ نہ پیدا ہو جائے, اس وقت تک آپ کسی نظام کو نہ تحلیل کر سکتے ہیں, نہ کوئی دوسرا نظام آپ ریپلیس کر سکتے ہیں لا کر کے اس کے اوپر. باقی جو انہوں نے آخر میں بات لکھی کہ اس کے بنا یہ تربیت عام نہیں ہو سکے گی, بے شک اس کے بنا یہ تربیت عام نہیں ہو سکے گی. خاص تو پہلے کریں نا, عام تو بعد میں کریں گے نا, پہلے خاص تو کریں. ایک خاص گروپ تو بنائیں جب وہ خاص گروپ بنے گا، یہ خاص گروپ کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتے ہیں صحبت یافتہ لوگ. ان کی تعلیم اور تربیت جو ہوتی ہے وہ صحبت کے ذریعے سے ہوتی ہے. پچھلے دنوں اس ٹاپک کے اوپر کافی بات ہوئی ہے ہمارے نجی مجالس کے اندر بھی اور آن لائن کلاسز کے اندر بھی، کہ جو اصل تعلیم و تربیت کا جو نظام تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے ذریعے سے تعلیم و تربیت کری تھی، وہ سکول سسٹم نہیں تھا. اور سکول تو ہم جب لیتے ہیں تو ہمیں بالکل ایک سیکولر منہ میں آتا، نہیں، مدرسہ سسٹم بھی نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدرسہ سسٹم کے ذریعے سے انقلاب نہیں لے کر کے آیا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کسی مدرسے نہیں گئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی مدرسہ نہیں گئے تھے، یہ صحابیات اولون سابقون اولون یہ کسی مدرسے نہیں گئے تھے. سکھائے کس کو اسماعیل، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کیا ہے یہ مکتب کی کرامت تھی یا کسی کو کا شعر یاد ہو، یہ نگاہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا فیض تھا جس کو صحبت کہتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام نیور اٹینڈیڈ نیدر اے اسکول نور اے مدرسہ. تو جو اصل بندے پیدا ہوتے ہیں نا وہ تو صحبت کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک خاص گروپ ہوتا ہے، اب اس خاص چیز کو عام کرنے کے لیے مدرسہ بنایا جاتا ہے. اصحاب صفا کا مدرسہ یہ بعد میں بنایا گیا، جس کے اندر پر اسی تعلیم کو اسی تربیت کو جو ہے وہ عام کیا گیا. تو اسی وجہ سے ایک امریکی آتھر صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی اسکول سسٹم کے تنقید کے اوپر، انہوں نے کتاب کا نام بڑا زبردست لکھا، عراق کے اوپر حملہ کیا تھا انہوں نے ایک جھوٹ کے ذریعے سے، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، عراق کے پاس ہے چلو جی حملہ کرو ان کی ایسی کی ایسی، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. تو اس نے نا اپنی کتاب کا نام، اسی زمانے میں کتاب لکھی ہوگی، اس نے اپنی کتاب کا نام لکھا کہ اسکولز آر ویپنز آف ماس انسٹرکشن. جب آپ کو اپنی انسٹرکشن، اپنی جو تعلیمات ہیں، اپنی انسٹرکشنز ہیں، جب آپ کو ان کو عام کرنا ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر، کسی ملک کے اندر، کہ سب اس کو فالو کریں، آپ وہ اسکول سسٹم کے ذریعے سے کرتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر آپ دشمن کو مارنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ویپن چاہیے، تو جن لوگوں کی انسانیت دشمن ہے تو انہوں نے ویپنز آف ماس انسٹرکشن بنائے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ انسان کی خیر خواہی ہمارا پورا کا پورا دین ہے. تو اس وجہ سے ہم اپنے مدارس کو، اپنا جو دین اسلام والا تعلیمی نظام ہے جس کے اندر کے سیکولر ایجوکیشن بھی پڑھائی جاتی اور دینی ایجوکیشن بھی پڑھائی جاتی، اس والے جو دین اسلام کا تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام کو ہم ٹولز آف ماس انسٹرکشن کہیں گے، ویپنز نہیں کہیں گے، ویپنز سے تو دشمن کو مارا جاتا ہے، ہم اس کو کہیں گے ٹولز آف ماس انسٹرکشن، جو مدرسے کا رول ہوتا ہے. لیکن یہ ماس انسٹرکشن والے جو مدارس ہیں یہ اسی وقت بنیں گے کہ جب آپ خاص لوگ تیار کر سکیں گے جو کہ صحبت یافتہ ہوں گے، وہ پھر آگے جا کر کے پڑھائیں گے، وہ پھر آگے جا کر کے اس تربیت کو عام کرنے کا سبب بنیں گے. اور یہ تعلیمات ہمیں اور یہ ماڈل ہمیں بالکل اگزیکٹلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملتا ہے. ہمیں کہیں ادھر ادھر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ان کی باتوں سے جو ہمیں بات اس کے مطابق لگے گی، اس کے اندر مزید اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ایسی ہنٹ ملے گا، تو اس کو کلمۃ الحکمہ کے طور پر ہم ضرور اڈاپٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صفحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے ہمارے یہاں توبہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد معمولات بتا کر کے دعا کی جاتی ہے. توبہ کلمات پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان
وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھے توبہ کلمات ہیں، ان میں ہم نے اپنے ایمان کی تجدید بھی کری ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ توبہ بھی کری ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مانگی ہے. ان توبہ کلمات کو پڑھانے کے بعد ہمارے مشائخ جو ہیں وہ معمولات بتا دیا کرتے ہیں، تو ایسے عاجز بھی آپ کو معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بتا دیتا ہے. کل 6 معمولات ہیں، ان میں سے پہلا صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لینا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھ لینا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا، ایک پارہ کر لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ آدھا پارہ کر لیں، جتنا آسانی کے ساتھ تلاوت کی جا سکتی ہے تو اس کو معمول کے اندر شامل کریں. تو یہ قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی تیسرا معمول. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہاتھ کام کاج میں انسان کے مصروف رہیں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف رہے. اور اس دل اللہ کی یاد میں مصروف رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے وہ ذہن اللہ کی یاد میں ہر وقت مصروف رہے کہ انسان کام کاج سے بالکل معذور ہو جائے، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا. بل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے. تو یہی ہے وقوف قلبی کا معمول، کہ علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اور اگر ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی تنافی کر لے. اگر ایسا کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وقوف قلبی کا معمول بھی کر لیا، اور اگر ایسا نہیں کیا بلکہ دن کے اندر علم اور ارادے سے سوچ سمجھ کر کے گناہ کر رہا ہے، پہلے سے پلان کر رہا ہے کہ میں اب ایسے کروں گا ایسے کروں گا، یہ چیز دیکھوں گا، فلانی چیز جو ہے وہ جو جائز نہیں ہے کھانے کی وہ میں کھا لوں گا، فلانی موسیقی سن لوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وقوف قلبی کا معمول نہیں کیا. تو وقوف قلبی ہوا یا نہیں ہوا، اس کو میجر ایسی کیا جائے گا کہ آج کا دن جو ہے وہ میرا کیسے گزرا. گناہوں کے بغیر گزرا تو وقوف قلبی پہ عمل کیا، گناہوں کے ساتھ گزرا اور توبہ بھی نہیں کی تو وقوف قلبی کا معمول نہیں کیا. تو یہ 4 معمولات ہو گئے. اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا طریقہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. تو اس کے لیے پہلے بس نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچ کر کے پھر انسان جتنی دیر بیٹھا اس آواز کو سننے کی کوشش کرتا رہے گا وہ مراقبہ کہلائے گا. یہ 5 معمولات ہو گئے. اور 6 معمول جو ہے رابطہ شیخ کہلاتا ہے. رابطہ شیخ کا معمول یہ جن کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق بنایا ہے یا بیعت کا تعلق بنایا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہنا، یعنی اپنے معاملات میں مشورہ کرتے رہنا اور دین سیکھتے رہنا. اگر وہ کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کام کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اگر ان کے کوئی ملفوظات ہیں، کتابیں ہیں، یا ویسے جیسے درس و تدریس وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے تو ان سب سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا. تو یہی سب کچھ جو ہے وہ مل ملا کر کے رابطہ شیخ کا معمول بن جاتا ہے. تو 6 معمولات ہو گئے، انشاءاللہ ان کو پابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحم کی محبت دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہوگی اور پھر نیک بننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں. نیت یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الجبار، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما, ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما, اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے جذبے سے اے اللہ پھر سے اے اللہ معمور فرما. اے اللہ ہم اس سے ناواقف ہو چکے, اے اللہ ہمیں محبت کرنی آتی نہیں. اے اللہ آپ کی نسبت سے محبت کرنی تو اور بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. اے اللہ ہمیں یہ محبت سکھلا دیجئے. اے اللہ نفسانی شہوانی محبتوں سے اے اللہ ہمیں آزاد فرما دیجئے. اے اللہ ہم ان کے اسیر ہو کر کے زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ آپ کی محبت سے ہم ناواقف ہو چکے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم بھی اس بات کے متمنی ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر کوئی پریشان ہوگا, اے اللہ اپنی پریشانی میں ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوگا, اے اللہ وہاں پر سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا, اے اللہ لوگ اپنے ہی پسینے کے اندر اپنے اندر ہی غرق ہو چکے ہوں گے. اے اللہ اس موقع کے اوپر ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. اے اللہ عرش کے سایہ کے لیے, اے اللہ آپ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کا بھی بتایا کہ جو دو لوگ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے اللہ ہی کی خاطر ملتے ہوں گے اور اللہ ہی کی خاطر جدا ہوتے ہوں گے. اے اللہ وہ بھی عرش کا سایہ پانے والوں میں ہوں گے. اے اللہ آپ ہمیں اللہ کی خاطر آپ کی خاطر محبت کرنے والوں میں بنا دیجئے. اے اللہ اور تو کوئی ہمارے پاس عمل ہے نہیں. اے اللہ نہ عبادتیں ہیں نہ ذکر اذکار ہے. اے اللہ نہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا کوئی اور نیکی کا کام ہے. اے اللہ ہم جو یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں, اے اللہ کم از کم ظاہری صورت میں تو خالی آپ کے دین کی وجہ سے بیٹھے ہیں, ورنہ تو اے اللہ بہت سارے کام تھے, اے اللہ بہت سی مجبوریاں بھی تھیں, اے اللہ بہت سے تقاضے تھے کہ جو کہ راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے, لیکن اے اللہ ان تمام رکاوٹوں کو چھوڑ کر کے یہاں آ کے بیٹھے ہیں. اے اللہ یہاں پہ آ کے بیٹھنے کا مقصد تو اور کوئی نہیں. اے اللہ نہ تو کوئی دفتر کا فائدہ ہوتا, نہ کوئی خاندانی فائدہ ہوتا, اے اللہ نہ کوئی اور قسم کا فائدہ ہوتا نظر آتا ہے. اے اللہ یہ آپ کی نسبت سے آ کے بیٹھے ہیں, آپ کے دین کی نسبت سے آ کے بیٹھے ہیں. اے اللہ آپ کے دین والوں کی نسبت سے آ کے بیٹھے ہیں. اے اللہ ہمارے اس ملنے کو اپنی محبت والا ملنا بنا دیجئے. اے اللہ جب یہاں پہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں تو اے اللہ وہ بھی آپ کی محبت میں جدا ہونے والی جدائی بنا دیجئے. اے اللہ اس بہانے ہم فقیروں کو بھی اے اللہ شاید آپ کے عرش کا سایہ مل جائے. اے اللہ ہماری بھی بگڑی بن جائے. اے اللہ ہماری بھی مشکل آسان ہو جائے. اے اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ احسان کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ آپ تو احسان کر کے خوش ہوتے ہیں. اے اللہ آپ ہمارے اوپر احسان کر کے خوش ہو جائیے. اے اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں کے حوالے نہ فرما دیجئے. اے اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما دیجئے. اے اللہ اگر ہم نفس و شیطان کے حوالے ہو گئے تو اے اللہ کس کو خوشی ہوگی؟ اے اللہ یقیناً آپ کے حبیب علیہ السلام کو تو خوشی نہیں ہوگی. اے اللہ کیونکہ ہم بھی تو ظاہری اعتبار سے آپ کے نبی علیہ السلام کی امتی کہلاتے ہیں. اے اللہ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے کر دیا تو اے اللہ صرف نفس و شیطان ہی خوش ہوں گے. اے اللہ آپ کے دشمن, آپ کے نبی کے دشمن, ہمارا دشمن, اے اللہ وہی خوش ہوگا. اے اللہ اپنے دشمنوں کو مردود کر دیجئے. اے اللہ ہمارے دشمنوں کو مردود فرما دیجئے. اے اللہ اپنے دوستوں کو, اے اللہ ہمارے دوستوں کو, ہمارے حبیب علیہ السلام کو خوش فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی کر کے اے اللہ ان کو اپنی رحمت کے اے اللہ سائے تلے چھپا دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کے اندر تو عزت کا کوئی کام کرتے تو دنیا میں بھی ہمیں عزت مل جاتی, لیکن ویسا تو کوئی کام ہم نے کر کے نہیں دیا. اے اللہ کم از کم آخرت کی عزت سے ہمیں محروم نہ فرما دیجئے. اے اللہ قبر کی عزت سے ہمیں محروم نہ فرما دیجئے. اے اللہ احسان کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے سنا کہ دنیا کے دوسرے اصول و تقاضے چلتے ہیں, اور جو روحانی دنیا ہے, قبر ہے, وہاں پہ دوسرے اصول چلتے ہیں. اے اللہ ہمیں تو آپ کی رحمت کا پڑوس مل جائے, اے اللہ وہی ہمارے لیے کافی ہوگا، اے اللہ اپنے جار اللہ میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کے اے اللہ رحمت سے اے اللہ مغفرت پائے ہوئے لوگوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ دنیا سے جانے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ایک بھائی عمران ہوتے ہیں، اے اللہ ان کے والد صاحب کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، اے اللہ اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ نے بھی تو آپ نے ان کو بھی تو اے اللہ مرنے سے پہلے دنیا سے جانے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ جو اعمال ہوتے ہیں وہ تو جیسا خاتمہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں، اے اللہ ایسا خاتمہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے توبہ کے کلمات اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ اے اللہ آپ ہمارے لیے خیر کے اور توبہ کے فیصلے فرما دیں، اے اللہ جو ہمارے جو وہاں سے جو رخصت ہو چکے دنیا سے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کے آگے کے تمام مراحل کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ ان کے تمام اعزاء و اقارب کو، اے اللہ ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے انہی بھائی کی، اے اللہ بھتیجی کا بھی آج انتقال ہو گیا، اے اللہ اس چھوٹی بچی کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس کے بھی لواحقین کو، اس کے ماں باپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو عظیم سانحہ کو دیکھنا پڑا ہے بلکہ دوہرے سانے ہیں ان کو ایک ہی تقریباً ہفتے کے اندر دیکھنے پڑے ہیں، اے اللہ اس کو ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ ان کو صبر کر کے، اے اللہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب کا مصداق بنا دیجئے، اے اللہ عمل تو ہم سے ہو نہیں سکتے، اے اللہ جن کو آپ نے ایسی صبر کی توفیق عطا فرما دی، اے اللہ بغیر عمل کے ہی ان کو ایسا اجر اور اتنا بڑا آپ نے ثواب کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ ہم آپ سے ایسی کوئی مصیبت کی تو دعا ہرگز نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم تو آپ سے اپنے لیے عافیت کی ہی دعا کرتے ہیں، لیکن اگر اے اللہ آپ نے کسی کو ایسے موقع کے اوپر کھڑا کیا ہے، ایسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو اے اللہ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما کر کے بہترین اجر سے اے اللہ نواز دیجیے، اے اللہ ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ اپنی دین کی خدمت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ اپنی بندگی والی زندگی کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ مصیبت اور آزمائش کے آنے سے پہلے اے اللہ اپنی بندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو دعائیں مانگی چاہیے تھیں نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنی رحمت کے خزانوں سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو، اساتذہ کرام کو، ہمارے مشائخ عظام کو، خصوصاً ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں دین کی خاطر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی آخرت کی حفاظت کی خاطر اے اللہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو، اولادوں کو، اہل و عیال کو اے اللہ دنیا کی بھی عزتیں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کی بھی عزتیں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو اس کے لیے اے اللہ جن اسباب کی ضرورت ہے اپنے غیبی خزانوں سے ان اسباب کا اہتمام فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے لیے سب کرنا بہت آسان ہے، اے اللہ ہمارے لیے ان اسباب کا اہتمام کرنا بہت مشکل کام ہے بلکہ حقیقت میں تو ناممکن ہے، اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ آپ مدد کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ قبولیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی، اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، سب سے بڑھ کر فتنہ دجال سے، اے اللہ اور دوسرے جو فتنے ہیں، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ قرضوں سے، مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ علت سے، قلت سے، ذلت سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، علم کے بعد حالت کے کام اسے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے اولیاء کے ساتھ نسبت مل جانے کے بعد اس نسبت کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہماری باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں رکھ، اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سپردگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے آپ کے ساتھ اے اللہ مختلف شکلوں کے اندر اپنی زندگیوں کے اندر جنگیں شروع کری ہوئی ہیں، اے اللہ ان جنگوں سے، لڑائیوں سے اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آپ سے صلح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کا صحیح معنوں میں بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے راحت بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں، جس وجہ سے بھی گھریلو پریشانیوں کا شکار ہیں، یا رزق کی پریشانیوں کا، معاشی پریشانیوں کا، جس قسم کی بھی پریشانیوں کا شکار ہیں، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے، اے اللہ جو نیک بننا چاہتے ہیں لیکن مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے، اے اللہ مختلف تکلیفوں اور مصیبتوں کی وجہ سے، اے اللہ نیکی کے راستے پر آگے نہیں بڑھ پا رہے، چاہے وہ اندرونی مشکلات ہوں چاہے بیرونی مشکلات ہوں، اے اللہ سب کے لیے نیک بننا آسان فرما دیجئے، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اپنے نیک بخشے بخشائے بندے بندیوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے، اے اللہ اپنے ہی مسائل سے جھگڑتے ہوئے اے اللہ زندگی گزر گئی، اے اللہ اور جو باقی ماندہ ہے پتہ نہیں وہ بھی کب ختم ہو جائے گی، اے اللہ ہم آپ کی بندگی کا حق کب ادا کریں گے، اے اللہ آپ کے دین کا حق کب ادا کریں گے، اے اللہ آپ نے تو ہمیں اس دنیا کے اندر اے اللہ مسلمان بنا کر کے اتارا، اے اللہ اب تو ہمیں اس دین کو آگے پھیلانے کا کام کرنا تھا، ہدایت کی محنت کو آگے پھیلانے کا کام کرنا تھا، اے اللہ ہم تو اپنی ہی مصیبتوں سے اے اللہ باہر نہیں نکل پا رہے، اے اللہ ہم کب آپ کے دین کا کام کریں گے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایک آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنی بھی آخرت کی فکر، اپنے اہل و عیال کی بھی آخرت کی فکر، اے اللہ اپنے دیگر پاس پڑوس کی، دوست احباب کی بھی آخرت کی فکر، اے اللہ پوری امت کی آخرت کی فکر، تمام انسانوں کی آخرت کی فکر کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو کام ہم اپنی زندگی کے اندر نہیں کر سکے، اے اللہ ان نئے کاموں کے لیے ہماری اولادوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری زندگیوں کی طرح اے اللہ ان کی زندگیوں کو ضائع نہ ہونے دیجئے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو اے اللہ جس طرح ہم نے اس کی قدر و قیمت نہیں سمجھی، اے اللہ ہماری اولادوں کا ایسا معاملہ نہ ہو، اے اللہ ان کو اپنے وقت کی صحیح قدر عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی صلاحیتوں کی، اپنے وسائل کی، اے اللہ آپ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ صحیح معنوں میں اپنے مقبول بندے بندیوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.